بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 دسمبر 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم دعوت و تربیت تنظیم اسلامی جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں بعثت انبیاء کا مقصد کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز وقال جل وعلا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، پچھلے کئی جمعوں سے آپ سورہ مائدہ کا بیان سن رہے ہیں، جس میں بہت تاکید کی گئی کہ دیکھو، یہود اور نصارہ تھے دوستی نہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے ان سے دوستی جو ہے وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں. اس کے لیے جواز کیا دیا گیا، کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ پڑھ آئے ہیں، جو اب تک کا مطالعہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین دیا تھا، لیکن انہوں نے اس دین کو چھوڑ کر اپنے دین کو مذہب بنا لیا. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ ہیں جو ان دونوں کے لیے جو ہے قرآن مجید نے فتوے دیے ہیں کہ اب وہ سمجھتے ہیں ہم کسی دین پر ہیں نہیں، جو اپنے فیصلے نہیں کرتا اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو فاسق ہے اور ظالم ہے. اور ظالم آپ کو معلوم ہے قرآن مجید مشرک کو قرار دیتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کس بنیاد پر نہ کریں، کیا ہم نے اپنے دین کو اختیار کیا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم دعویٰ کریں ہم مومن ہیں اور وہ کافر ہیں، اس لیے ان کافروں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ ہم بھی اسی کفر پر ہوں جس پر وہ ہیں، تو کیا جواز بنتا ہے اس دوستی کا اور اس کی ایک دوسرے سے علیحدگی کا اور ایک دوسرے پر جو ہے فتوے لگانے کا. آج اپنا جائزہ لے لیجیے، ہم بھی وہی ہیں جہاں وہ ہیں یا کہیں اور ہیں؟ انہوں نے اپنے دین کو مذہب قرار دیا ہوا ہے کہ جیسے جی چاہے اللہ کو مانو، جیسے جی چاہے اس کے آگے نیل ڈاؤن ہو جاؤ، جیسے جی چاہے رسمیں جو ہیں اس کے مطابق اپنی کرسچینٹی کے مطابق جو ہے ادا کر لو، لیکن معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام اللہ کے کسی حکم کے تحت نہیں ہوگا. جو پبلک چاہے گی وہ بنے گا، جو 50 1% کی مرضی ہوگی وہ قانون بنے گا، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، سیاست میں. آپ کے ہاں بھی یہی رائے گیا. ہم کس حد تک مسلمان ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے پہ، عمرہ حج پہ حب کرتے ہیں، زکات سے ہم نے مدرسے چلائے ہوئے ہیں جس میں اللہ کی کتاب کا مطالعہ ہو رہا ہے. اللہ اللہ خیر سے ہمارا پورا معاشری انتظام انسان پر چل رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکام پر ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے بے حیائی کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ چھپی ہوئی. اور حدیث میں آتا ہے اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس نے بے حیائی کو جو ہے حرام کیا ہے، خواہ خوش وہ چھپی ہوئی ہو خواہ ظاہری ہو. اور ہم تو لاکھوں لگا کر اس کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے سود کو حرام کیا ہے، جوئے کو، سٹے کو، اور ہمارا تو سارا کاروبار ہی اسی پہ چلتا ہے. اشتہار آتے ہیں لاکھوں کے اس کے لیے. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو خلافت دی ہے، حکمرانی نہیں دی. کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جب انسان کی تخلیق کا معاملہ ہے؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلافت عطا کرنے والا ہوں انسان کو. حکمرانی تو اللہ ہی کے لیے اور اس نے اپنے پاس رکھی ہمیشہ، کیوں؟ وہ مالک ہے اس کائنات کا، حکمران وہ ہے، حکم دینے والا وہ ہے، فیصلے کرنے والا وہ ہے. انسانوں کو تو اللہ نے خلافت عطا کی ہے، لیکن آج ہمارا پورا سیاسی نظام کس پہ چل رہا ہے؟ یہاں اپنی مرضی سے ہم جو ہے وہ مومن بل بھی پاس کر لیتے ہیں جس میں صریحاً جو ہے خلاف ورزی ہے سارے دین کی، لیکن پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ کب دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے بھائی؟ ہم تو قرآن مجید کہتا ہے کہ مومنوں کی مومنوں سے دوستی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں بعض میں سے بعض، اور منافق جو ہیں ان کی آپس میں دوستی ہوتی ہے وہ بعض میں سے بعض. تو اگر دیکھا جائے تو کیٹیگری تو اس میں آتے ہیں ہم بھی کہ دعوے دار ہیں دین اسلام کے، لیکن اسے مذہب کی حد تک قبول کیا ہوا ہے، وہ دین کی حیثیت میں ہمارے ہاں ہے ہی. کیا اللہ کے رسول یہی دین دے کر گئے تھے، یا اللہ نے پہلے رسولوں کو اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے لوگوں سے جو ہے اقرار کرواؤ توحید کا، نمازیں پڑھاؤ، روزے رکھاؤ، اللہ اللہ خیر صلاح، اور اوپر فیصلے جیسے جی چاہے اپنی مرضی سے کرو، جس چیز کو جی چاہے حلال ٹھہرا لو اور جس چیز کو جی چاہے حرام ٹھہرا لو، اور اپنی معاشرت جیسے جی چاہے چلاؤ. یہی دین اللہ نے دے کر بھیجا تھا رسول کو؟ نہیں، قرآن مجید تو کہتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم ہر رسول کو بینات دے کر بھیجتے رہے. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم ہر رسول کو دو چیزیں جو ہیں اس پر نازل کرتے رہے، ایک کتاب اور ایک میزان، ترازو. کس لیے یہ دونوں چیزیں دیتے رہے ہیں؟ وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے اندر عدل قائم کیا جائے. اور عدل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ہو، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ہو. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام ٹھہرایا جائے، جن کو حلال رکھا ہے انہیں حلال رکھا. اب دیکھیے، ہم ہر خطبے میں یہ آیت تو سنا دیتے ہیں، اب سنتے ہوں گے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتائے ذی القربا، ہر خطبہ جمعہ کا حصہ. اللہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا، بل احسان، اور کے ساتھ ہی نہیں احسان کا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا. وایتاء ذی القربا، اور قرابت داروں کے حق میں. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ہر خطبے میں سنتے ہیں اللہ روکتا ہے فواحش سے، بے حیائی سے، والمنکر، اور ان چیزوں سے کہ جو فطرت انسانی جن کا ابا کرتی. فطرت انسانی جھوٹ کو پسند نہیں کرتی، خیانت کو پسند نہیں کرتی، وعدہ خلافی کو پسند نہیں کرتی، قطع رحمی کو پسند نہیں کرتی. کسی کی غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے روکتی ہے. یہ فطرت انسانی کی خوبیاں ہیں جو ساری چیزیں جو ہیں اس میں عباقت ہی. بل بغیے اور بغاوت سے اللہ کے قانون سے سرکشی کر لینا. ترجمہ میں پڑھ لیتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ثواب لے لیتے ہیں، لیکن ہے کہاں؟ اللہ کا تو حکم ہے، وہ ہے کہیں بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے رسولوں کو بھائی یہ تین چیزیں دے کر بھیجتا رہا، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے اندر عدل قائم کیا جائے. پہلی چیز ہے بینات. اللہ تعالیٰ ہر رسول کو وہ نشانیاں دے کر بھیجتا رہا کہ قوم پہچان لے یہ اللہ کے رسول. کیوں؟ اگر قوم پہچانے نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں تو حجت قائم نہیں ہوتی، عذر ختم نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو اپنے رسولوں کو اسی لیے مبعوث کرتے رہے کہ تاکہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی وہاں پر کہہ نہ سکے کہ مجھے علم نہیں ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے زندگی کیسے گزارا. ہم اس لیے اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے. صاف صاف فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم اپنے رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں مبشر اور منذر بنا کر، بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف بیان کرنے کے لیے کوئی عذر نہ رہے. قیامت کے دن جو کہہ نہ سکے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کیا کرنا، اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا. اور کیا دے کر بھیجتا؟ نازل کیا کرتا رہا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. یہ بھی آپ کے دل میں شاید آیا ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانا کیوں نہیں گیا؟ اچھی طرح جان لیجئے، جس نے بھی نہیں مانا لاعلمی کی بنیاد پر نہیں مانا کہ انہیں علم نہیں ہوا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، نہیں، جس نے بھی مانا ہے اپنی برتری، اپنے نخوت اور اپنے تکبر کی بنیاد پر نہیں مانا. ورنہ اللہ ایسی نشانیاں دے کر بھیجتا رہا ہے ہر رسول کو کہ قوم کو پتا چل جائے یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہر قوم کو یہ معلوم ہو جاتا تھا یہ اللہ کے رسول. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا. ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو کیا فرعون کو معلوم نہیں تھا یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہے قرآن مجید میں کہ اچھی طرح جانتا تھا یہ اللہ کے رسول، دل میں یقین تھا. نہیں، کس لیے نہیں مانا؟ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا. اس نے انکار کیا ہے اللہ کی نشانیاں کا، کس بنیاد پر؟ ظلم کرتے ہوئے اور اپنی برتری کی بنیاد پر، اپنی بادشاہت کی بنیاد پر، اپنے اختیار کی بنیاد. وسطہ کا نتانسوسم، حالانکہ ان کے دلوں میں پورا یقین تھا یہ اللہ کے رسول. یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے جو سینوں کو بھیدو سے وقت. اور اس امت کا فرعون کون تھا؟ ابو جال. کیا اسے نہیں پتا تھا محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھی طرح جانتے. بچے سیرت صحابہ میں واقعہ بیان کیا ہے مولانا نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ راوی ہیں، کہ میں اور ابو جال ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں دعوت دی. ابو جال نے آگے سے بڑی سنائی، بےعزتی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر چلے گئے. مغیرہ کہتے ہیں میں نے بعد میں پوچھا ابو جال تم نے کتنی زیادتی کی ہے، ان کو تم نے جو ہے برے الفاظ سے جو ہے کہا، کیا جو وہ کہہ رہے تھے حق نہیں تھا؟ یہ اس کے الفاظ نوٹ کیا. اس نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ اس کے الفاظ ہے. اس نے کہا پھر یہ کیوں زیادتی کر رہے ہو تم، کیوں نہیں مان رہے؟ اس نے کہا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے، معاملہ سرداری کا ہے. ہم بھی ویسے سردار ہیں جیسے بنو ہاشم سردار ہیں، ہمارا شریکہ ہے، مقابلہ ہے. آج ان کو نبی، ان کا نبی ماننے سے نیچے لگنا پڑتا ہے، سرداری نہیں رہتی، پھر تو اس کے غلام بننا پڑتا ہے، اس کے نیچے لگنا پڑتا ہے، مجھے یہ منظور نہیں. یہ ہے جو اثر رکاوٹ بنتی ہے کسی حق کو قبول کرنے میں. یہ نہیں ہے کہ لا علمی ہے. میں سادہ سی مثال سے بھائی سے سمجھایا کرتا ہوں. کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو اور اسے پتہ نہ ہو نماز فرض ہے؟ کسی کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ نماز فرض ہے, اس کے علم میں نہ ہو؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ پڑھتا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے. نہیں, پڑھتا اس لیے نہیں کہ اندر والا جھکنے پر نہیں آتا, یہ پابندیاں اختیار کرنے پر نہیں آتا, یہ اکڑتا ہے, یہ آ کے تکبر پر اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھ کر جھکنے پر نہیں آتا, اس لیے نہیں پڑھتا. وہ گھرنا یہ تو نہیں ہے کہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ نماز فرض ہے. تو یہ جان لیجیے, اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ نشانیاں دے کر بھیجے ہیں کہ قوم پہچان دے یہ اللہ کے رسول ہے. وہ کہتا ہے حجت قائم ہی نہیں ہوتی. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اور اللہ ہر رسول کو دو چیزیں دے کر بھیجتا ہے, ایک کتاب اور ایک میزان. میزان کیا ہے؟ ترازو. یہ کتاب ہے جو اس کائنات کے حقائق بیان کرتی ہے. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی, اپنے آپ نہیں چل رہی, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ ہے کتاب جو آ کر انسان کو بتاتی ہے, نہیں اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے, اس کی تخلیق کرنے والا ہے, اس وقت بھی وہی حکمران ہے, وہی اس کو چلا رہا ہے, اسی کے ایجن سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ مستقل نہیں ہے. ایک دن کو ختم ہو جائے گی, پھر اسی کے سامنے تمہاری پیشی بھی ہے, تمہیں اپنا حساب بھی دینا ہوگا. کیوں؟ اللہ نے یہاں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی, ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. یہاں تو گھاس کا تنکا تک بیکار نہیں. وہ انسان جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے وہ بیکار ہو سکتا ہے, وہ بے مقصد ہو سکتا ہے. نہیں, با مقصد ہے, اور جو بھی چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جائے جائزہ لیا جاتا ہے, اس نے وہ کام پورا کیا ہے کہ نہیں, جس کام کے لیے اسے بنایا گیا تھا وہ پورا بھی کر رہی ہے کہ نہیں. اس جائزے کے لیے وہ آخرت ہے جو اسے عدل کرنے والی ہے, اس کائنات کو حق ثابت کرنے والی ہے. مگر نہ, اگر وہ آخرت نہ ہو تو یہ دنیا کیسی نظر آتی ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں, یہ تو پھر اندھیر نگری چوپٹ رہا جائے. اگر آخرت نہ ہو تو یہ کوئی زندگی جو ہے یہ تو کوئی صحیح نظر نہیں آتی. جس کا داؤ چل رہا ہے وہ عیش کر رہا ہے, اور جس کا نہیں ہے وہ بیچارہ جو ہے ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو اگر آخرت نہ ہو تو یہ تو سارا کچھ باطل ہو کر رہے گا. اللہ کہتا ہے میں نے باطل نہیں پیدا کیا, بالحق پیدا کیا. اس لیے یہ قائد اس حقائق کو بیان کرتی ہے. اور میزان کا کے لیے دی ہے ترازو. ترازو نشانی ہے عدل کی. نہیں تو دیکھ لیجیے, آپ نے بھی بنا رکھا ہے ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ گزرتے ہوئے نظر رکھی ہے, اور سپریم کورٹ کی بھی آپ نے بھی ترازو بنا رکھا ہے. کیوں؟ یہاں عدل ہوتا ہے, لوگوں کو حقوق ملتے ہیں, ظلم کا مداوع ہوتا ہے. تو اللہ ہر رسول کو وہ میزان بھی دے کر بھیجتا رہا ہے, جس کا مترادف لفظ قرآن مجید میں دین آتا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین پورا کا پورا لو, ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, لینا ہے تو پورا لو, اس کے حصے بکرے نہ کرو, اس میں تفرقے نہ پڑو. اور یہ دونوں چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صورت میں عطا کی گئیں؟ تین بار یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے انہی کے بارے میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق, وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس لیے؟ الہدا دے کر. پہلے کتابیں تھیں, جب صحیفے ہوتے تھے, اس دور کے بارے میں جس دور میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا, جو بھی اجتماعیت کے تقاضے سے ان کو اس کے اندر بیان کر دیا جاتا تھا, وہ حصے تھے اس کتاب کے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے انہیں اس کے حصے دیے. پوری کتاب یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کتاب کو الکتاب بنا دیا جائے, اس ہدایت کو الہدا بنا دیا گیا, اور اس میزان کو اب دین الحق کر دیا گیا. سچا دین یا حق کا دین، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دو چیزیں دے کر بیٹی ہیں، لیکن کامل صورت. اس لیے صاف جو ہے فرما دیجیے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہے جو اس کا تقاضا ہے کہ اس پورے کے پورے کرو. اس لیے فرمایا کس لیے دیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ پورے کے پورے نظام زندگی پر اسے غالب کیا جائے، اس کو نافذ کیا جائے، اس کے مطابق پوری انسانی زندگی گزرے. یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اسے باقی دینوں پر بھی غالب کیا جائے. کیوں؟ یہ ہے جو کامل صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کب اس کے تحت انسانوں کو زندگی گزارنی چاہیے، اسے ماننا چاہیے. کیوں؟ یہ قیامت تک کے لیے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، قیامت تک موجود بھی رہے گا. یہ ہے جس کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے. آج وہ ہمارے ہاں دین کہاں ہے بھائی؟ کہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے رسول دے کر گئے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک کتنا بھی ناپسند کریں، لیکن ہم نے تو یہ یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دین دے کر بھیجتا رہا ہے، میزان دے کر بھیجتا. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا کہاں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو کسی گاؤں میں نہیں بھیجا، کسی قصبے میں نہیں بھیجا. جس رسول کو بھی بھیجا ہے، اس وقت کی بستیوں میں سے جو اس کا صدر مقام تھا وہاں بھیجا. ام القراب ہے جو سب سے بڑی بستی ہوتی تھی. کیوں؟ پورا نظام دینے والے صدر مقام میں بیٹھے ہوتے. یا سمجھ لیجئے کہ دارالحکومت میں بھیجتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دارالخلافہ میں بھیجتا رہا ہے ہر رسول. کیوں؟ دین دے کر بھیجتا تھا، صرف نمازیں پڑھوانی مطلوب نہیں تھی. پورے کا پورا نظام اللہ کی حاکمیت پر مبنی کروانا مطلوب تھا، اور اس لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں دارالخلافہ میں جو دینے والے ہوتے ہیں. جب تک وہ نہ بدلے، ان کا دین ختم نہ ہو، دوسرا اس کی جگہ لے نہیں سکتا. کیونکہ کسی اجتماعیت میں دو دستور نہیں ہو سکتے، دو دین نہیں ہو سکتے، دو نظام نہیں چلتے. ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جو غالب ہو اور رائج ہو، وہ اس کا دین ہوتا ہے. جس کے تحت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، جس کے تحت سارا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ پوری معاشرتی زندگی تہذیب جو ہے جس کے تحت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، دین وہ ہوتا ہے. اور جب تک وہ ختم نہ ہو، دوسرا آ ہی نہیں سکتا. اس لیے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا، وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا. تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا رہا یہاں تک کہ اس میں سے ام القری میں، صدر مقام میں رسول نہ بھیج لے جو ان پر حجت قائم کرے، ہماری آیتیں پڑھ کر ان کو دعوت دے، آؤ اللہ کی حکمرانی کو مانو، اپنی حکمرانی چھوڑ کر تم خلیفہ بن کر رہو، خلافت جو ہے وہ اللہ نے تمہیں دی ہے، حکمرانی نہیں. پتا تھا جب تک وہ ختم نہیں ہوگا اس وقت دوسرا آئے نہیں. اور اللہ تبھی کرتا رہا جب وہ ظلم پر آ گئے، انہوں نے رسولوں کو جو ہے نہیں مانا، یہاں تک کہ رسولوں کو قتل کرنے کا انہوں نے منصوبہ جب بنا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور ماننے والوں کو ہجرت کرواتا رہا، اور پیچھے پوری پوری بستی کو نیست و نابود کر دیتا تھا. کیوں؟ اللہ کا دین قائم کرنا اتنا لازم تھا، اس کا نمونہ دکھانا، کہ پوری پوری بستیاں جو اس کے آڑے آ رہی تھی ان کو نیست و نابود کر دیتا. پھر اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والے اس نظام کو چلا کر اس پر زندگی گزار کر ہر رسول کے جو ہی نہیں گیا، وہ اجتماعی زندگی کا نمونہ دے کر گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر نازل کیا تھا، اس دور کے مطابق اس پر اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس نظام قائم کر کے پھر ہر رسول گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا اللہ نے؟ ام القرآن. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جیسے ہم پہلے نازل کرتے رہے ہیں ہر رسول کو جو بھی اللہ کلام دیتا رہا اس قوم کی زبان میں جن کی طرف رسول بنا، تاکہ کوئی بیریئر نہ رہے سمجھنے میں، اسی کی زبان میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام جو نازل کا. اس لیے فرمایا وہ قزالے کا، جیسے ہم پہلے کرتے رہے ہیں اسی طرح آپ کو بھی یہ قرآن عربی دے کر بھیجا جا رہا ہے. کدھر؟ لے ام القرآن، تم ذرا ام القرآن و من حولہا، تاکہ آپ بھی آگاہ کر دیں بڑی بستی کو اور جو ان کے ارد گرد. اگرچہ کوئی اس طرح کی ریاست نہیں تھی عرب پر، لیکن دین مکے والوں کا تھا جو پورے عرب پر چلا تھا. وہ تھے جس چیز کو جی چاہے حرام قرار دے دیں، جس چیز کو جی چاہے حلال قرار دے دیں، اور سارے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، وہاں پر آتے تھے سارے سارے. اس لیے وہاں بھیجا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا دین تھا جو پورے عرب پر جو ہے نافذ تھا، ان کی شریعت تھی جو نافذ تھی، اس لیے وہاں بھیجا. آپ نے 13 سال تک انہیں دعوت دی نہیں مانے، تو کیا ہوا؟ جب وہ قتل کے درپے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ماننے والوں کو ہجرت کروائی، لیکن پیچھے بستی کو نیست و نابود نہیں کیا. کیوں؟ اچھی طرح جان لیجئے، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں. اگر یہاں بھی اللہ تعالیٰ بستی کو غرق کر کے معجزے سے کر دیتا تو ہمارے لیے کوئی طریقے کار نہ رہتا کہ دین کو کیسے غالب کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، کیسے اسے غلبے کے لیے جان اور مال لگانا ہے، اور کس طرح اس کو قائم کرنا. اگر یہاں بھی ہو جاتا نمونہ نہ رہتا، اس لیے یہ نہیں کیا، بلکہ اپنے رسول کو جگہ دے کر پوری زندگی اس پر لگائی ہے اور انسانی سطح پر ساری محنت کروائی ہے اور قدم بقدم چل کے وہ دین کو غالب کیا تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ رہے. کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جا کر؟ صرف 6 مہینے لیے ہیں، اس میں 3 کام کیے ہیں جو کہ بڑے بنیادی تھے. مسجد نبوی تعمیر کی، ہیڈ کوارٹر بن گیا. اس طرح کی مسئلے نہیں تھی جو ہم نے مخصوص کر رکھے، کیونکہ ہے ہی وہی پاس ہمارے بعد نماز پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی، اللہ خیر صلاح، باقی تو کام آئی نہیں کوئی، کہ کوئی محلے کے معاملات بھی وہاں ڈسکس ہوں، یہاں کوئی معاملے بھی آئے، وہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے رکھی ہوئی ہیں اسی کے لیے. نہیں، وہ پورا ہیڈ کوارٹر تھا، اس میں نماز بھی ہوتی تھی، اس میں فیصلے بھی سارے ہوتے تھے، اور وہیں سے سارے جو ہے ایشو ہوتے تھے، آرڈر بھی کیا کرنا کیا. جتنے مہاجر آئے تھے ان کو انصار کا بھائی بنا دیا، اس معاشرے کے فرد بنا دیا، کیونکہ اتنوں کو سنبھالنا علیحدہ جو ہے ممکن نہیں تھا، اخوت پیدا کر دی. 3 قبیلے یہود کے تھے، ان سے معاہدہ کر لیا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا تو ہم مل جل کر اس کا دفاع کریں گے، کیونکہ تم بھی یہیں بستے، اور اس سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہم سے. اس کے بعد کیا کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جنگ بدر سے 8 مہمیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی، 4 میں خود بھی گئے ہیں اور 4 کے جو ہے مقرر کر کے امیر انہیں بھیجا. کہاں بھیجی ہیں؟ مدینے کے پاس جتنے قبائل آباد تھے کسی پر چڑھائی نہیں کی، کیا ہو دین مانو نہیں تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی پر ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کے پاس گئے ہیں، دیکھو بھائی تم ہمارے پڑوسی ہو، ہمارا اور قریش کا اصل مقابلہ ہے، دین ان کا ہے جو عرب پر، ہمارے قریب بھی ہو بھائی ان کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھی بن جاؤ، یا کم از کم نہ ان کا ساتھ دو نہ ہمارا، انڈیفرنٹ ہو جاؤ. یہ ان سے مطالبہ کیا، اور باقی 4 ان کی لائف لائن پر جو ہے بھیجے ہیں. وہ تجارتی شاہراہ کو مخدوس بنایا ہے کہ تاکہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم کوئی یہاں پر پناہ لے کر نہیں بیٹھ گئے، تمہاری جو بھی رسد ہے، جو بھی تمہارا تجارتی ہے، ہمارے قبضے میں ہے. اور اسی آپ کو معلوم ہے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، قافلے کے لیے نکلے تھے اس پر حملہ کرنے کے لیے، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی. تو رخ کدھر کا کیا ہے؟ مکے کا. کیوں؟ دین ان کا تھا جو پورے عرب پر نافذ تھا، اور جب تک ان کا دین ختم نہیں ہوتا تو دوسرا دین آ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے ادھر کا رخ کیا. ان سے پھر لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کی لڑائی کے نتیجے میں پھر جو ہے دین غالب ہوا. مگر نہ دیکھیے نا، مدینے میں بھی نبی اکرم کی حیثیت کو مان لیا گیا تھا، لیکن کسی قبیلے نے عرب کے لیے سمجھا کہ نیا دین آ گیا ہے، نہیں، پہلا دین انٹیکٹ تھا، اس لیے کسی نے نہیں سمجھا کہ نئے دین آ گئے. اور جب فتح مکہ ہو گیا، پہلے دین والے مغلوب ہو گئے، دین غالب آ گیا، تو کسی کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، پورے پورے جو ہے قبیلے انہوں نے آ کر اسلام قبول کر، پتہ چل گیا پہلا نہیں رہا، دوسرا دین آ گیا ہے، اب اس کے تحت جو ہے سارے معاملے ہوں گے، اب ان کی حکمرانی کے تحت ہمیں بھی جانا پڑے گا، سب نے آ کر اسلام قبول کر، کسی سے لڑنا ہی نہیں پڑا. اور پھر وہ دین غالب کیا، پوری اللہ کی حکمرانی عرب پر نازل ہوئی. لیکن پتہ ہے یہ آج تیسری دفعہ کب نازل ہوئی، جب پورے عرب پر اللہ کا دین غالب ہو چکا، تیسری بار پھر یہ آیت نازل کیا سورۃ توبہ 9 ہجری میں جا کر پھر نازل کیا. کس لیے؟ یاد کرانے کے لیے. یہ صرف عرب کے لیے نہیں آیا، یہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے، اس لیے آگے بڑھ کر دوسرے دینوں پر بھی اسے غالب کرو، تاکہ وہ دین والے بھی اس دین کو قبول کریں. اگر نہیں قبول کرتے تو نظام اس دین کا غالب ہونا چاہیے، انہیں اس کے نیچے اپنے دین کو مذہب بنا کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ جا کر پڑھیے گا آیت، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. مسلمانوں تمہاری جنگ ختم نہیں ابھی ہوئی، قتال کرو ان سے جو نہیں مانتے اللہ کو آخرت کے دن. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، وہ سمجھیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کی حرام چیزوں کو انہیں جائز کیا ہوا، تو اسلام اس دین کو، اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. ان سے جنگ کا حکم دے رہا ہے، ان سے جنگ کرو جو اسے حرام قرار نہیں دیتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. ولا یدینون دین الحق، اور تیسری کیٹیگری کیا ہے، جو اپنے دین کو اب دین الحق کے طور پر قبول نہیں کرتے. کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے دین دے کر بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے دین کر دے کر تھا، لیکن اب ان دینوں کا ٹائم ختم ہو گیا، اب دین الحق ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے پوری انسانیت کے لیے، اب انہیں بھی اپنے دین کو چھوڑ کر دین الحق اختیار کرنا. لا یدینون دین الحق، جو اپنے دین کو اب دین الحق نہیں قبول کرتے. کون؟ من الذین اوت الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی، اب انہیں بھی اسے قبول کرنا چاہیے. اگر نہیں قبول کرتے ہم زبردستی نہیں منوائیں گے، نہیں قبول کرتے تو اس دین کو غالب کرو، وہ اپنے دین کو مذہب بنا کر نیچے ہو کر رہے اور جزیہ دے کر زندگی گزاریں. یو تر جزیہ تن یدم وہم ساگر، یہ ہے جس کے لیے پھر صحابہ نکلے، انہوں نے جنگیں کی ہیں، اللہ کے دین کو غالب کیا ہے، ایران پر بھی، یہ شام پر بھی، سارے علاقوں پر، یہاں پر تھا، اللہ کے دین کو غالب کیا ہے، زبردستی نہیں انہیں کہا کہ اسلام لاؤ، نہیں نہیں اسلام لاتے، نیچے ہو کر، یہی آپشن تھے، آؤ اسلام لے آؤ، تمہارے بھائیو نہیں لاتے تو اپنے دین کو مذہب بنا لو اور اسلام کو دین کے طور پر قبول کر لو، اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو میدان میں آ جاؤ، وہاں فیصلہ ہوگا کون حق پر ہے کون نہیں. یہ آپشن تھے، اور یہی ہے وہ دین غالب کیا ہے، اور وہ جتنے بھی تھے انہوں نے اپنی مرضی سے قبول کیا، جس نے نہیں کیا وہ جزیہ دے کر زندگی گزارا تھا. ہاں مذہب پر عمل کرنے میں کسی کو رکاوٹ نہیں، مانو جتنے کو مانتے ہو، تین کو مانتے ہو تین کو مانو، جتنوں کو مانتے ہو تو مانو، اسی طرح اپنی عبادت کر لو، اسی طرح اپنی رسمیں ادا کر لو، لیکن قانون اللہ کا ہوگا جس کے تحت تمہیں زندگی گزارنی ہوگی. یہی معاملہ تھا نا آج سے 60 سال پہلے، 66 سال پہلے ہندوستان کا بھی، ابھی بھی وہی ہے، لیکن ذرا ابھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، مگر نا ہے وہی اب بھی. کس کا یہاں دین غالب تھا بھائی؟ فیصلے کون کرتا تھا؟ ملکہ برطانیہ، پارلیمنٹ آف انگلینڈ، وہاں سے پاس ہوتا تھا قانون کے ہندوستان میں کون سا قانون نافذ کرنا ہے. یہاں انہوں نے کیا رکھا ہوا تھا؟ وہاں حکمران نہیں تھا، یہاں ان کا خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، وائسرائے تھا، جو بھی ہم پاس کرتے ہیں اسی طرح نافذ کرتے ہو، اس میں کمی بیشی کرنے کا تمہیں کوئی اختیار نہیں، اسی طرح نافذ کرو. کیوں؟ تم حکمران نہیں ہو، واسرائے ہو، تم خلیفہ. یہ تھی اس کی حیثیت جو یہاں بیٹھا ہوا. ہاں، جس میں ہم کوئی حکم نہیں دیتے وہ یہاں مل کر مشاورت سے فیصلے کر لو. کیوں؟ وہ ہمارے خلاف نہیں ہوگا، ہمارے دین کے خلاف نہیں ہوگا. کیوں؟ دین ہمیشہ حرام کو معین کرتا ہے، حلال کو معین نہیں کرتا، حدود معین کرتا ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا. یہ چیزیں حرام ہیں، مگر نہ مباح کو گننے میں تو مصیبت پڑ جائے کہ اس کو سب کچھ نہیں. حرام کو اور حدود اللہ جو ہے ان سے آگے نہیں بڑھنا. باقی اس کے اندر رہ کر جو بھی فیصلہ کرو گے وہ اس کے مباح کے دائرے میں ہوگا، وہ ہماری اجازت کے تحت ہوگا. یہی اللہ کا حکم ہے. میں نے جن چیزوں کو حرام کیا تمہیں حلال نہیں کر سکتے، جو میں حدود معین کی ہیں ان کو تم نہیں بدل سکتے. اس کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو مشورے سے چلاؤ، جیسے جی چاہے کرو، لیکن جو بھی مشورہ کرو گے مباح کے دائرے کے اندر ہوگا. یہ ہے جو دین اللہ اپنے رسول کو دے کر بیٹھ گئے، اور یہ تھا جسے کہا غالب کرو. آج وہ دین کہاں جی؟ ان کے جانے کے بعد آج بھی کہاں ہے؟ آج بھی وہی حیثیت ہے ہماری، برا نہ مانیے. ان کے دین کے تحت آج دین کن کا راج ہے بھائی؟ دستور کس میں، کون سی ہے؟ تہذیب انہیں کی ہے، معاشی معاملات سارے وہی ہیں. جو وہ دے کر گیا تھا حرام، اسی پر آج چاہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بدلا ہے؟ سیاسی قانون وہی ہے، پارلیمنٹ پاس کرتی ہے یا قرآن حدیث کی رفت کیا جاتا ہے؟ کوئی نہیں. دین تاغوت کا ہے، سرکشی کا ہے، اور ہم اپنے دین کو مذہب بنا کر، اجازت ہے جیسے جی چاہے مان لو، جیسے جی چاہے نمازیں پڑھ لو، جیسے جی چاہے جو ہے روزے رکھ لو، لیکن تہذیب ہماری ہو گئی، اس کو نہیں بدل سکتے، حرام کو حلال نہیں کر سکتے. اسی طرح ہے نا. اور جان لیجئے، ان کے دین کے تحت اپنے دین کو مذہب بنا کر جزیہ دے کر زندگی گزارے، لیکن بڑے نچنت اور بڑے بے خوف اور بڑی تسلی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے دین پر عمل پیرا. اللہ دین ہے کہاں جہاں جس پہ عمل پیرا ہیں آپ؟ وہ تو کہیں بھی نہیں. اچھی طرح جان لیجئے، یہ دین کبھی واعظوں سے نہیں بدلتا. ہم واعظ کہے جا رہے ہیں، یہ نہ کرو وہ کر دو، یہ ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہ کوئی لے کر نہیں اٹھتا کہ یہاں دین غالب کرو. وہ دفاع پاکستان والے ہوں، دفاع افغانستان والے ہوں، یا وہ دوسرے ہوں، یہ مطالبے جو ہے یہ کوئی نہیں لے کر اٹھتا کہ یہاں بھائی دین نافذ کرو، جس دین کے قائل ہو، جس کو مانتے ہو، اسے نافذ کرو. پھر تمہارا بنتا ہے کسی کے ساتھ دوستی کرنے، اور اس کے پیمانہ بنتا ہے کہ کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے تم نے مخالفت کرنی ہے، پھر تمہارا حق بنتا ہے. تم کہو بھائی تم تو کافر ہو، بھائی تمہیں اس کو نہیں کیا ہوا، ہم ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی؟ جب وہی کام ہم کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں تو دوستی تو انہیں سے ہوگی جن کے ہم نواح ہیں، ہم پہ اللہ اور ہم سارا کچھ تو انہیں کام نے لیا ہوا ہے، اور اسی تہذیب کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں کہاں سے دشمنی کہاں سے آ گئی؟ کسی میں دشمنی کرتی ہے نہیں. وہ پہلے وہ ہو تو پھر حق بنتا ہے ان ساری چیزوں کا، اور وہ ہے ہی نہیں. اس سے بھی تلخ معاملہ ہے ہمارے ہاں. تو ہم نے ذہنی طور پر اس دین کو مذہب کے طور پر قبول کر لیا، اور یہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے سمجھتے ہم تو دین پر عمل کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ہر مسجد کا خطیب جو اس جیسے عقائد رکھتا ہو، اس جیسی رسمیں پڑھتا ہو، اس جیسی نماز کرتا ہو، اسے جنت کا ٹکٹ دے کر بھیجتا ہے کہ نہیں؟ اسے تسلی دے کر بھیجتا ہے کہ نہیں کہ تم ہی جنتی ہو، تم ہی وہ فرقہ ہو جو کامیاب ہونے والا ہے، ان میں سے جو ایک ہے وہ تم ہی ہو، تسلی دے کر بھیجتا. اور ساتھ والی مسجد والا جو اس جیسا عقیدہ نہیں رکھتا، اس جیسی نمازیں نہیں پڑھتا یا رسمیں نہیں کرتا، اسے جہنم سے اسے چھوڑتا نہیں، پہنچا کر چھوڑتا، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، تم ہو جہنم کے وارث. یہی ہو رہا ہے، حالانکہ نہ دین اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے. اس مذہب کو سمجھ کر جو ہے مذہبی زندگی گزار رہا ہے، اور فتوے اسی کی بنیاد پر کسی کو جنت کے اور کسی کو جو تھا، حالانکہ دونوں کو تحت تاغوت کے تحت زندگی گزار. اور جان لیجیے دین کبھی بازوں سے نہیں آیا، اس کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، اور وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کو بھی ہاتھ میں اتوار کر تلوار لینی پڑی، اور جو ہے ان کے ذریعے وہ ساری محنت کر کے دین کو غالب کروایا گیا تاکہ بعد والوں کے لیے نمونہ. اس لیے اگر اسلام دین ہے تو جماعتی زندگی لازم. جو شخص بھی جماعتی زندگی نہیں گزار رہا وہ سمجھ لے دین پر عمل پر نہیں، اسلامی زندگی نہیں. کیوں؟ قوت سے دین آتا ہے، وزن سے نہیں آتا. اس کے لیے قوت چاہیے، اور قوت اجتماعی سے کام ہوتی ہے. یہ ہے ہماری وہ سب سے بڑی کمزوری جو ہے، ہم بکھرے ہوئے ہیں. کوئی کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ جماعتی زندگی بھی کوئی فریضہ، اس کا لوازمہ ہے. جب تک جماعتی نہیں ہوگی، اکٹھا نہیں ہوگا، قوت نہیں آئے گی، دین کیسے آ جائے گا؟ دین تو ویسے قوت سے آتا ہے، بازوں سے کبھی نہیں آتا. ہم وہ سمجھ بیٹھے ہیں اپنی زندگی جو انفرادی گزارے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسلامی زندگی پر عمل. نہیں بھائی، اسلام جماعتی زندگی کو اسلامی زندگی کرا دیتا ہے. چونکہ ہم نے ذہنی طور پر اسے مذہب مانا ہوا، اس لیے کسی جماعت میں شامل نہیں ہوتے. کیوں؟ مذہب میں جماعت کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر ایک کا انفرادی معاملہ، اس میں کسی جماعتی زندگی کی ضرورت نہیں. اس لیے ہمارے علماء نہ اس کے لیے کوئی جماعت بناتے ہیں، نہ کسی کو جماعت میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے. کیوں؟ ذہنی طور پر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ مذہب ہے، اس میں جماعت کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اسلام دین ہے تو غیر جماعتی زندگی اسلامی نہیں. وہ کسی کو تو ساتھ ملیے، کسی کا تو ساتھ دیجئے تاکہ اس کے پاس قوت آئے اور اس باطل کو چیلنج کر کر اللہ کے دین کے لیے باہر نکلے، اس کے آگے کھڑا ہو کہ بھائی یہ نہیں چلنے دیں گے، تم قائل ہو اس کے کہ اللہ کا دین ہے، پھر تم نے یہ ساری چیزیں حلال کر رکھی ہیں جو اللہ نے حرام کی ہوئی، پھر تم نے ساری جو ہے معاشرت اس کے تحت چلا رہے ہو کہ جو غیروں کی حکمت دیں. نہیں، اس وقت تک کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس قوت نہیں آئے گی، اور قوت ہوتی ہے اجتماعی زندگی سے. اس لیے جماعتی زندگی لازم ہے اس کے لیے. سوچئے اگر آپ جماعتی زندگی نہیں گزارے، جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہے، اس کا ساتھ دیجئے تاکہ اس کے پاس قوت ہو تو وہ باہر نکلے. ہم سن سن کے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سن لیا آواز، سن لیا اس نے، سنا لیا ثواب مل گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اسی طرح لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے زندگی گزر رہی ہے. لیکن جان لیجیے اسلامی زندگی نہیں، یہ مذہب اسلام کی زندگی ہے، دین اسلام کی زندگی نہیں. اور اللہ نے دین دے کر بھیجا، مذہب دے کر نہیں بھیجا. ہر رسول کو جو ہے وہ دین دے کر بھیجا. اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے لوہے کو نازل کیا ہے. کیوں؟ اس سے جنگی ہتھیار بنتے ہیں، اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ جنگ میں کام آتا ہے، باطل کو بھیجا اڑانے کے لیے جو ہے کام آتا ہے، اور دین کو غالب کرنے کے لیے آتا ہے. اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے اور میرے رسول کی کون مدد کرتا ہے. اللہ تو خود قوی ہے اور خدا جی، لیکن اس نے ذمہ داری انسانوں کی لگائی. ہاں میری مدد شامل حال ہوگی، لیکن اس وقت جب اس پر عمل پیرا ہوگے، اپنی جان اور مال لگانے کے لیے میدان میں آؤ گے تو میری مدد ساتھ ہوگی، میں اس وقت غالب کروں گا. لیکن گھر بیٹھے ہوئے میں مدد نہیں کرتا، اور نہ ہی کبھی کیا. تو یہ ہے بھائی معاملہ ہمارے دین کا. اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اگر وہ دین ہمارے پاس ہو تو ہم کسی سے دوستی اور دشمنی کا پیمانہ بنائیں، پھر ان پہ لان تان بھی کریں، پھر اس کی بنیاد پر جو ہے ہم ایکا کر کے جو ہے اس کے خلاف ایکشن بھی، وہ ہے ہی نہیں تو کریں کس بنیاد پر؟ اس لیے کسی کے کان پہ جو نہیں رہی تھی. سن کے وہیں وہیں ساری مسجدوں میں ہو رہا ہوگا، سارے جلسوں میں ہو رہا ہوگا، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس کے ساتھ وہ کر دو، اپنے ساتھ کیا کرو، یہ کچھ نہیں کرو. اپنی طرف بھی تو لوگوں کو توجہ دلایا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ کس دین پر عمل پیرا؟ کون سا دین ہے جو ہم نے قائم کیا ہوا کہ جس کی بنیاد پر دوسروں کو لال تان کر رہے ہیں اور دوسروں کی دوستی سے لڑ رہے ہیں؟ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعی دین اسلام پر عمل پیرا ہیں یا مذہب اسلام پر ہیں. اللہ نے دین دے کر بھیجا ہے، مذہب دے کر بھیجا. یہ پوچھ لیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ چیزیں جواب دہی کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی اور اپنی زندگی کا لائے عمل اختیار کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر